السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 11 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. یہاں سے وصیت کے احکام شروع ہو رہے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو وہاں پر یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تم کو موت نہ آئے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ وصیت کر لے. یا تم میں سے جب کسی کی موت حاضر ہوتی ہے تو چاہیے کہ وہ وصیت کر لے. تو وہ والی آیتیں یا وہ حکم منسوخ ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ترکے کے یا میت کا جو ترکہ ہوتا ہے، وراثت کا جو حق ہوتا ہے، اس کے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے. اب یہاں سے کسی انسان کو یہ جائز نہیں اس کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ وہ خود اپنی جائیداد میں تصرف کر کے اس کے حصے خود مقرر کرے. کچھ باتیں یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہے، اگر ہم وہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ہمیں آگے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ آ جائیں گی انشاءاللہ. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے، اس میں مسلمان سے تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا جو بھی اس کا نفس چاہے، وہ سب چھوڑ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے. اور یہی اسی کے معنی مسلمان ہونے کے ہیں، مسلم کے ہیں، کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، سرے تسلیم خم کر دینا. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب اس کا کچھ اور تقاضا تھا، جیسے جیسے حالات آتے گئے اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی یہ فائنل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا تھا، تو اس میں احکامات بھی پوری طرح سے فائنل احکامات آ جاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں ہمیں حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وصیت تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں کر رہا ہے. وصیت کے معنی ہم نے پڑھے تھے، واو سوادیا اس کا روٹ ورڈ ہے، وصی جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو تاکید کے ساتھ حکم دینا، یعنی تاکید کر کے اس کے ذمے کوئی پابندی لگا دینا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یا ہم سے عہد لینا چاہ رہے ہیں یا ہمارے اوپر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی تاکیدن، تاکید کر کے. کس کے بارے میں؟ اولاد کے بارے میں. یعنی مال ہمارا ہے، اولاد ہماری ہے. بظاہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے کمایا تو میرا مال ہے، اولاد میری ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہارے مال کے بارے میں اور تمہاری اولاد کے بارے میں. ایک چیز ہوتی ہے وراثت، ایک ہوتی ہے وصیت، اور ایک چیز ہے تحفہ یا ہبہ جس کو ہم کہیں گے. وراثت یا ترکہ جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتا ہے، زندگی میں نہیں. زندگی میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہبہ، جس کو تحفہ کہتے ہیں ہم اردو میں، اور عربی زبان میں اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. ہبہ انسان اپنی زندگی میں جس کو بھی جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اس میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات ملتی ہیں، جیسے بہت ہی مشہور واقعہ ہے ایک صحابیہ کا، کہ ان کے شوہر نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ غلام یا گھوڑا تحفے میں دیا. انہوں نے وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوئی اور وہ اللہ کے رسول کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میرے فلاں فلاں بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے، ہبا کیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا انہوں نے سبھی بیٹوں کو دیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، صرف ایک کو دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. ایک یہ روایت ملتی ہے، اور اسی سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ ملتے ہیں کہ پھر یہ عدل نہیں ہے، لہٰذا انہیں سب بیٹوں کو دینا چاہیے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی میں اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد میں سے، تو آپ تحفہ دے سکتے ہیں، ہبا کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں آپ کو عدل کرنا ضروری ہوگا، یعنی آپ تمام بچوں میں برابر دیں گے. لیکن یہاں پر وراثت جو ہوگی تقسیم، وراثت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی، اس کو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم بات اس بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، جائیداد سے آگ کر دینا، آگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عین الف قاف دو نقطے والا قاف۔ جائیداد سے آگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ یہ چیز ہماری یوزلی اس وقت ہوتی ہے جب یا تو اولاد نافرمان ہو یا کسی بیٹے نے یا بیٹی نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہو۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، اس پر کبھی موقع رہا تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ پسند کی شادی کیا مقام رکھتی ہے اسلام میں۔ میرے خیال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ پسند کی شادی اگر کوئی کر لے یا کوئی آپ کی نافرمانی کر رہا ہے بیٹا، کسی بھی حال میں وہ جائیداد سے بے دخل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی مرتد ہو جائے، یعنی اسلام سے کوئی پھر جائے۔ پھر تو صرف ایک ارتداد جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے، یا کوئی وارث وارث کا قاتل ہو، اللہ نہ کرے۔ لیکن دنیا میں ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، کئی ہوتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں بھی جائیداد سے بے دخل ہو جائے گا، یعنی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ قاتل جو ہے اگر مقتول کے اس کا وارث تھا وہ جائیداد کا، لیکن اس نے ہی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا جس سے اس کو وراثت ملنے والی تھی، تو اس صورت میں وہ بے دخل ہو جائے گا۔ ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں بھی ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو صرف ذرا ذرا سی باتوں پر بے دخل کر دیں۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اللہ کی وصیت کی ہوئی بات ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو حصے دے دیے جاتے ہیں، یا بیٹے خود اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں، اور بیٹیاں بیچاری اس بنا پر کہ ہم سے میکہ نہ چھوٹ جائے۔ اب ماں باپ کی بات تو ہمارے بھائی ہی ہیں، اب بھائیوں سے اگر ہم وراثت کا اپنا حق مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمارے بھائی ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا میکہ چھوٹ جائے گا، لہٰذا اس ڈر سے بیچاری بیٹیاں مانگتی ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے نا ایسا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ 80% ہمارے یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین اتنے زیادہ بیٹوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو کم تر سمجھتے ہیں، یا ان کی محبت بیٹیوں سے کم ہوتی ہے، تو وہ والدین خود کہتے ہیں کہ تم کو جو بھی کچھ دینا تھا ہم نے تمہاری شادی پر دے دیا، بس اب ختم، اب جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں دیا، آپ نے شادی پر دیا، آپ نے وہ تحفہ دیا، آپ سے کسی نے تقاضا نہیں کیا تھا۔ آپ اگر والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری تھی جو بھی کرنا تھا، لیکن اب جو ہوگی جائیداد میں تقسیم سب کے لیے برابر ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو بیٹیوں کو آپ یہ کہہ کر بے دخل نہیں کر سکتے کہ آپ کی شادی پر ہم نے جو کرنا تھا کر چکے، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں آپ کو اینی ہاؤ اس میں سے ترقہ بیٹی کو بھی ملنا چاہیے جیسے بیٹے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں پر آتی ہیں یا جو دیکھنے میں آئی ہیں، یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جو بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بیٹی تھی جو اپنی والدہ کی خدمت کر رہی تھی، یا کوئی بیٹا اور بہو تھی جو اپنے والدہ کی خدمت کر رہے تھے، اب آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، چلو اب انتقال ہوا، چوڑیاں اتار کے رکھ لیں، کہنے لگی کہ نہیں یہ چوڑیوں پر تو میرا حق ہے کیونکہ ان کی خدمت میں نے کی ہے۔ تو آپ چوڑیوں کے لیے خدمت کر رہی تھی، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا۔ انگوٹھی تھی، انگوٹھی رکھ لی کہ یہ انگوٹھی پر میرا حق زیادہ بنتا ہے، اور میں نے اماں کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیجیے گا، اور اما نے مجھے دے دی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک چھلا، ایک انگوٹھی، ایک چھوٹی سی چین، ایون ایک ساڑی یا لباس، کوئی بھی چیز، آپ جو ہے اگر جو انسان مر گیا اب وہ اس کا ترکہ ہو گیا، آپ اس پر دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ میری خدمت کی وجہ سے یہ چیز میری ہو گئی، نہیں، اب وہ تمام وارثوں کا ہوگا مال، اور سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا احتیاط کا اندازہ، اس بات کی احتیاط کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، انہوں نے وہ چراغ گل کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں بند کر دیا، انہوں نے اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگوایا اور چراغ جلایا، کہنے لگے کہ اب یہ چراغ وارثوں کی ملکیت ہے، اور وارثوں کی اجازت کے بغیر اب ہم یہ چراغ بھی نہیں جلا سکتے۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو میت لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے وہ لباس کسی کو بغیر پوچھے دے دیا جاتا ہے صدقے میں، یا میت کی بہت ساری چیزیں جو ہے کسی کو بھی اٹھا کر دے دی جاتی ہیں، تو نہیں، اس کی ہر چیز، یہ الگ بات ہے کہ تمام وارث جو ہے اپنا اپنا مال اپنا حصہ لے لیں اور اس کے بعد وہ صدقہ اور خیرات کر دیں، لیکن اس سے پہلے تک آپ دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ کہ بیٹیاں بہت اس طرح سے کرتی ہیں کہ میری ماں پر فلاں چیز کا حق میرا زیادہ بنتا ہے، میں نے ان کے لیے یہ کیا، میں نے ان کے لیے وہ کیا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتی اس طرح سے۔ ہر چیز اب وہ وارثوں کی ملکیت ہے اور سب کے لیے عدل کرنا ہوگا۔ ایون مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک چادر بھی ہے اور اس کے چار حصے دار ہیں تو اس کے چار حصے کیے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہن بھائی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے تمہارا حصہ میں خرید لیتا ہوں، اس طرح سے یہ الگ بات ہوگی۔ اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک حق ہے، آپ کو لینا ہی ہے۔ آپ یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں میں اپنے حصے سے دستبردار ہو رہی ہوں۔ نہیں، آپ لے لیں، لینے کے بعد پھر بھلے ہی آپ کسی کو دیں۔ تو سب سے زیادہ جو چیز آج ہمارے معاشرے میں جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اللہ کے قانون کے ساتھ، وہ وراثت ہے۔ اور یہ حدیث میں یہ بات آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، یہ جس چیز کو بلا دیا جائے گا، وہ علم الفروض ہوگا۔ اس کو علم الفروض کہا ہے اللہ کے رسول نے۔ تصور کریں ذرا کہ فرائض والا علم تو اتنا بہترین علم، ایسی چیز، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قانون، آج ہم وہ بھلا بیٹھے ہیں اور صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ تو نہیں، اس کے بارے میں ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آیت ٹو آیت ہم اسے تشریح کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے دو راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اور یہاں وصیت لکھنے سے مراد کیا ہے کہ ون تھرڈ وصیت، یعنی اپنی پوری جائیداد کے ون تھرڈ حصے کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، کہ آپ اپنے دل سے جس کو چاہیں اس کے بارے میں وصیت کریں، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم تین ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیت محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ کے رسول نے کتنا اہم فرمایا، ان تینوں کو علم کہا یا علم قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا وارث کے بارے میں یا وصیت کے بارے میں آتا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ آپ نے خطبہ حجت الوداع کے دوران فرمایا، اللہ عزوجل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح سے وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی۔ سعد بن ابی وقاص صدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا۔ یہ بہت مشہور صحابی ہے، آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنی ہوگی، ان کی سیرت، خاص طور سے جنگ احد میں تو یہ اپنے تیر اس طرح سے دشمنوں پر چلا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہے سعد۔ تو یہ وہی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور بیٹی ایک ہی ہے، اس کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے کہا، دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے کہا، اچھا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، تہائی دے دوں؟ فرمایا، تہائی دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی بنا پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں ایک تہائی کی وصیت کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی ون تھرڈ کی، لیکن یہ بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ون تھرڈ بھی بہت ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ون تھرڈ سے تھوڑی کم کی جائے۔ اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا گیا۔ ایک اور اس میں یہ بھی آتا ہے کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا میراث کی جو تقسیم ہے یا اس کے جو احکامات ہیں یہ مسلمانوں پر ایک فرض کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو فرض کے درجے میں اس کو ماننا ہوگا، اور موت سے پہلے اگر انسان وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن اپنے پورے مال کی 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام احکامات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود رشتہ داروں کے یا ذوی الفرائض ان کو وراثت کی ٹرم میں یا لینگویج میں اصطلاح میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو ذوی الفرائض کہتے ہیں یا پھر ذوی الفروض کہا جاتا ہے، تو ان آیات میراث کی روح سے وصیت کی فرضیت پہلی والی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب وصیت کتنی کر سکتے ہیں؟ 1/3 کی کر سکتے ہیں، اور پہلا والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کی حیثیت اختیاری ہے، چاہے تو آپ وصیت کریں اور چاہے تو نہ کریں، اور اگر کریں گے تو 1/3 کی کریں گے آپ۔ لہذا اب دو پابندیاں لگائی گئیں کہ اپنے مال کی 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، اور دوسری کہ وصیت ذوی الفروض کے لیے نہیں کی جائے گی، یعنی جو جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے اب آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہوا، اب اس کا بیٹا ہے، اب بعد میں وکیل آتا اور کہتا ہے کہ یہ ان کی وصیت تھی۔ وصیت میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اچھا، دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کے حق میں انہوں نے وصیت کی کہ اس کو زیادہ مال ملے، اس کو کم ملے، تو یہ وصیت جائز نہیں۔ اس طرح سے بیٹے کے لیے آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بیٹا ذوی الفروض میں ہے، اس کو ہر حال میں آپ کی وراثت سے حصہ ملنا ہے۔ لہذا اولاد کے لیے مزید اور مال میں سے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ انسان زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر وقت میں ایسی غلط وصیت کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم سے ایسے کوئی کام سرزد ہوں۔ تو لہٰذا وصیت اور وراثت کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے تمام زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ مرد کا حصہ بتایا گیا، لیکن کس کے برابر بتایا گیا؟ فوقیت کس کو دی گئی یہاں پر؟ عورتوں کو ہی دی گئی، کہ مرد کا حصہ کتنا ہے؟ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کو دو حصے دو اور عورت کو ایک حصہ دو، بلکہ عورت کو فوقیت دینے کے لیے عورت کے دو حصوں کے برابر مرد کا حصہ ہے۔ اب بعض نا سمجھ اور ایسے لوگ جو اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے اس پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ بھلا عورتوں کو آدھا کیوں دیا گیا، مردوں کو ڈبل کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، اس کے بارے میں کچھ غور نہیں کرتے اور فوراً آبجیکشن اٹھا لیتے ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ حصہ جو دیا جا رہا ہے یہ کیسے دیا جا رہا ہے، کب دیا جا رہا ہے، کس وقت دیا جا رہا ہے۔ دوسری اہم بات کہ جس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اس وقت عرب کے معاشرے میں کیا رواج تھا، کیا آیا وہ لوگ عورتوں کو حصہ دیتے بھی تھے یا نہیں دیتے تھے، اور دنیا کے پورے اگر آپ نظر ڈالیں پوری ہسٹری پر آپ کو کہیں پر بھی عورت کی کوئی حیثیت نظر نہیں آئے گی۔ پہلے ہم عرب کا دیکھتے ہیں کہ عرب میں اس وقت کیا رائج تھا، قانون یا دستور۔ اسلام کا قانونی میراث نازل ہونے سے پہلے عرب میں وراثت کے تین طریقے رائج تھے۔ پہلا، ایک دوسرے سے عہد، یعنی کوئی ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث۔ جب اس طرح کا کوئی عہد ہو جاتا تو پھر اس کے بعد چاہے اپنے بھائی بیٹے ہوتے کسی کو بھی ورثہ نہ ملتا، بلکہ وہ اس عہد کی بنا پر اس دوست کو یا اس شخص کو حصہ ملتا۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو تھا، اپنے رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرنے کا دوسرا طریقہ تھا متبنا کی رسم، یعنی لے پالک، منہ بولا بیٹا۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ کیا کرتا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا جو اس کی پوری میراث کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی کتنی ناانصافی تھی نا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ کیا تھا کہ اگر اولاد میں ورثہ تقسیم ہوتا تو صرف ان بیٹوں کو ملتا جو بڑے ہوتے، جو لڑ سکتے تھے۔ چھوٹے بیٹے اور عورتیں یا لڑکیاں بالکل ہی محروم رکھ دی جاتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر ایسا بہترین طریقہ، بہترین نظام ہمیں دیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کیونکہ بہرحال خون کے رشتے اوپر کا درجہ رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں دوسرے رشتوں پر۔ تو یہ تو عرب کا قانون تھا، اس زمانے کا دستور تھا اسلام سے پہلے، لیکن اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں یا کرسچینٹی میں اگر ہم دیکھیں تو کرسچینٹی میں تو عورت کا تصور ہی نہیں تھا کہ اس کو وراثت سے حق دیا جائے۔ اس کو تو مشورہ لینے کا بھی اس کو خوگر نہیں سمجھا جاتا تھا کہ عورت سے مشورہ لیا جائے۔ شروع سے اس کو گناہوں کی پوٹلی کہا جاتا، تو وراثت میں حق دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عورت وہاں پر ایک بھیڑ بکری سے بڑھ کر نہیں تھی۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہندوستان میں ابھی 1800 میں، یعنی پچھلی صدی جو گزری ہے، اس دور میں یہ قانون پاس ہوا کہ وراثت میں عورت کا بھی حصہ ہوگا۔ ورنہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم سب ہندوستان کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، کہ یہاں تو عورت کی یہ حیثیت تھی کہ اگر شوہر مر جاتا اور اس کو چتا میں جلایا جاتا تو بیوی کو حکم تھا کہ وہ ستی ہو جائے، یعنی اپنے شوہر کے لیے وہ اسی آگ میں کود پڑے اور اپنی جان دے دے۔ تصور کرے ذرا کہ کیسے کیسے قانون تھے، یعنی عورت کی اپنی کوئی زندگی نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اور ابھی بھی بعض ہندوستان کے کئی مقامات پر یہ سب ہوتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ عورت کے بال نکال دیے جاتے ہیں۔ اب تصور کرے ذرا کہ عورت، کیونکہ وہ پھر کوئی سج نہیں سکتی، سنوار نہیں سکتی، تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو اسلام نے ہمیں یہ تقویت، یہ حیثیت، یہ بڑا مقام دیا۔ کتنا احسان ہے نا ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ جنہوں نے عورتوں کو اتنی حیثیت، اتنی اہمیت دی کہ عورت کا حصہ ہر طرح سے، اگر بیٹی ہے تو بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، اگر وہ بیوی ہے تو بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، اگر وہ ماں ہے تو بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں اس کے اوپر۔ کتنی خوش قسمت ہے نا ہم لوگ، واقعی میں خوش قسمت ہے۔ اس میں ہنسنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ خرچ بھی نہ کرو اور وراثت پہ وراثت ملتی جا رہی ہے ہمیں۔ کتنے یعنی مالی طور پر کتنے مستحکم ہیں ہم نا، لیکن ایکچولی ہمارے معاشرے میں وہ چیز رکھی نہیں گئی۔ وہی ہندوستانی معاشرہ تھا نا کہ جہاں پر مرد کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ آپ عرب ممالک میں ابھی بھی دیکھیں عورت کی پوزیشن کتنی مضبوط ہوتی ہے وہاں پر۔ اس کو شوہر سے، اس کی خود کی پراپرٹیز ہوتی ہے، اس کا خود کا بزنس ہوتا ہے یہاں پر عرب ممالک میں۔ تو عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، تو آدھا کیوں دیا گیا عورت کو؟ کیونکہ اس کو خرچ کرنا ہی نہیں ہے، اس کے تو پیسے جمع ہی ہونا ہے، جمع ہی ہوتے رہنا ہے۔ تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے دو تہائی حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی دو بیٹیاں ہیں، دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ان دونوں کو یا دو سے زائد جو لڑکیاں ہوں گی ان کو 2/3 ملے گا، 2/3 یعنی پوری جائیداد کا 2/3 یہ حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ لیکن کس صورت میں؟ جب صرف لڑکیاں ہوں گی، دو لڑکیاں ہوں گی یا دو سے زائد ہوں گی۔ اب اس کے بعد کیا صورت ہے کہ دو لڑکیاں اور دو سے زائد کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک بیٹی ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف حصہ ہے، یعنی آدھا اس کو دینا پڑے گا۔ اور یہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام رولز اپلائی کیے گئے ہیں۔ آپ کی احادیث بھی ملتی ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ملتا ہے۔ دو لڑکیاں ہوئیں تو 2/3، دو سے زیادہ ہوئی تو بھی 2/3، اور 2/3 میں سب کو تقسیم کیا جائے گا، اور اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو پوری جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، نصف، ٹھیک ہے، ہاف۔ ولی ابویہی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد۔ اب یہ دوسری ایک وہ بتائی جا رہی ہے سچویشن، اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں برابر ہو گئے، والد کو بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے اور والدہ کو بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے، یعنی اگر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہے، تو اس صورت میں والدین کو چھٹا حصہ ملے گا جائیداد کا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں الٹے طریقے رائج ہیں کہ جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ پورے مال پر میری ملکیت ہے، اب یہ مال جیسے بچوں کو اور بیوی کا ہوگا اور بیوی والدین کو کچھ دینا نہیں چاہتی، اور اسلامی رولز تو ہمارے یہاں اپلائی کیے ہی نہیں جاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ بھی ایک طرح سے یہ بھی ناانصافی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اسے لہٰذا کوئی بھی جو ایسی لیڈی ہو یا کوئی خاتون ہو جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسلامی طریقے سے وراثت کی تقسیم کرے، اگر والدین زندہ ہوں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اس کو بھی حق ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو اولاد کو بھی حق ملے گا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں تو پھر زیادہ تر والدین اور بہن بھائیوں کو جائے گا اور جو بیوی کا حصہ ہو بیوی کو مل جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب یہ ایک اور سچویشن ہے، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا تہائی حصہ ہے۔ اب یہاں پر پھر کیا ہو گیا، ماں کا حصہ بڑھ گیا، کس صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، 1/3 اس کو مل گیا، یعنی جو 1/6 ملنے والا تھا 1/6 تو اس سے اب ڈبل مل گیا، 1/3 اس کا ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِهِ وَصِيَّةٌ يُوصِيهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی، یعنی اگر اس میت کے بہن بھائی ہوں اور اولاد نہ ہوں تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، ماں کا حصہ پھر کم ہو جائے گا۔ پھر یہ تمام وصیت کب کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، یہ تمام وراثت جو ادا کی جائے گی کب ہوگی، کہ وصیت جو ہے وہ پوری ہو جائے اور اگر کوئی قرض تھا تو وہ ادا کر دیا جائے۔ تو پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، اس بات کو بھی ہم یہاں سمجھ لیں کہ اگر عورت زندہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر اس شوہر نے اس عورت کا مہر نہیں دیا تھا تو سب سے پہلے اس ترکے سے عورت کا مہر دیا جائے گا، اور مہر بھی ایک قرضے کی صورت میں ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور قرض ہے وہ قرض دیا جائے گا، مہر دیا جائے گا، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، ترکہ تقسیم ہوگا۔ اس سے آپ مہر کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، تو وصیت جو تھی وہ پوری کر دی جائے، قرض جو تھا وہ ادا کر دیا جائے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اور قرض کو پہلے فضیلت دی گئی ہے، یعنی قرض اوپر ہے وصیت سے، کیونکہ قرض کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ قرض اگر کسی پر رہے اور وہ دفن کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف میں وہ مبتلا رہے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے سامنے کوئی جنازے کے لیے نماز کے لیے آپ کے سے درخواست کرتا کہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ پہلے پوچھتے کہ کیا اس پر قرض تھا، اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو آپ فرماتے کہ کوئی بھی آپ میں سے کوئی لوگ پڑھا دو، اور اگر اس پر قرض نہ ہوتا تو تب اللہ کے رسول خود پڑھاتے تھے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہمارے اوپر قرض نہ رہے، اور اگر قرض ہے تو اس کو لکھ کر رکھیں کہ یہ قرض جو ہے ہم کو اپنی ہماری اولاد کو ہم وصیت کریں، یا جو ہمارے لوگ ہوں کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد خدا نخواستہ اگر ہم مقروض ہوں تو پہلے ہماری فلاں فلاں جائیداد سے قرض ادا کیا جائے، تو قرض ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو قرض تھا وہ ادا کر دیا جائے، جو وصیت ہے وہ پوری کر دی جائے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ کتنی صحیح بات فرمائی نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے سب کہ نہیں یہ نہیں، یہ فلاں زیادہ حقدار تھا، اس کو نہیں اس کو ملنا چاہیے تھا، یعنی ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں اور ہماری سوچ ہی کیا ہے، یہ ہمارا ذہن پہنچ ہی سکتا کہاں تک ہے، لیکن جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ اقرب ہے، کون زیادہ قریب ہے۔ تو لہٰذا وراثت میں ہمیشہ یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے، تمام تفسیر کی کتابوں میں، تفاسیر میں اور وراثت کی ٹرم میں آپ کو ضرور ملے گا الاقرب فالاقرب کا اصول استعمال کیا جاتا ہے یا اپلائی کیا جاتا ہے، کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا پہلے اس کا حق ہوگا، اور قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتے دار وارث نہیں ہو سکتے، یہ بات آپ دھیان میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بندے کہیں گے کہ بھلا ان کو کیوں دے دیا زیادہ، یا ان کو کیوں دے دیا زیادہ، تو نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آئے نا لا تدرونا، تدرونا جو ہے دال را اور یا سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ادراک یا معلوم ہونا تمہیں، ایسی معرفت جو کسی کے ہیلے یا تدبیر سے حاصل کی جائے۔ تو تم کتنے بھی ہیلے بہانے کر لو یا تم کسی بھی قسم کی معرفت حاصل کر لو، تم نہیں جان سکتے، تم اس دورس نتائج تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کا علم ہے۔ تو لہٰذا تم نہیں جان سکتے کہ تمہارے ترکے میں سے کون تمہارا زیادہ حقدار ہے، تمہاری بیویاں یا تمہاری اولاد یا تمہارے والدین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جان سکتے کہ کون زیادہ حقدار ہے، کون زیادہ اقرب ہے، کون زیادہ قریب ہے نفع اور نقصان کے لحاظ سے۔ فریدتم من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس میں اتنی حکمت، اتنی دور اندیشی، اتنی ہمارے لیے خیر خواہی اور بھلائی ہے اس میں کہ ہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری آنکھیں تو بالکل صرف ہمارے سامنے کا منظر دیکھ سکتی ہیں، اس کے آگے کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اسلام کی معلومات بہت، انسان کی جو معلومات ہے وہ بہت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس پر ہم غور کریں، اس کے مطابق عمل کریں، نہ کہ ان کو ہم یہ سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے فقہی مسائل ہیں یہ تو آپ کسی مفتی سے ہی معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو الگ الگ معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں فقہی مسائل ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہاں جو بس موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے کہ والدین کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، صرف اگر بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا، اور اگر والدین نہ ہوں اور صرف بیٹیاں ہوں تو پھر کس کو اور کتنا ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آنا ضروری ہے، تو وہ چیزیں یہاں پر معنوں میں ہی آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ فائدے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں کون تمہارے قریب تر ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، اور کس کے پاس کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر بھی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول کا جو ترکہ تھا جو فدق کے باغ کے بارے میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فدق کا باغ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیا، اور اس کی بنا پر بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ترکہ نہیں چھوڑتے، وہ درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، اور اگر ان کا جو ترکہ ہوتا ہے تو وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی بنا پر ابو بکر صدیق نے وہ ترکہ نہیں دیا تھا۔ تو اس میں ابو بکر صدیق کا کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ نے خدا نخواستہ کوئی غلط کام کیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا۔ تو اس کو ہمیں پروپیگنڈا نہیں بنانا چاہیے، وہ ایک الگ بات تھی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اب یہاں سے، ابھی تک تو اولاد اور والدین کے بارے میں تھا، اب یہاں سے ازواج کے بارے میں شروع ہو رہا ہے احکامات کہ ازواج کو کیا ملنا ہے اور کیسے دیا جائے گا۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، یعنی اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی کے پاس کچھ اس کی جائیداد تھی سمجھیں، تو اس بیوی کے حصے میں سے شوہر کو آدھا مل جائے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد ہے، تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کا نصف ہے، آدھا ہے، اور اگر اولاد ہے بیوی کی تو اس صورت میں پھر شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے, اولاد کو چلا جائے گا اور چوتھا حصہ پھر شوہر کو ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُوْ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے. اب اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا, یعنی اب بیوی کا نہیں, اب شوہر کا بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اب بیوی ہے اور اولاد نہیں ہے, تو اس صورت میں بیوی کا چوتھا حصہ ہوگا 1/4, 1/4. اور اگر چار بیوی ہیں تو اسی 1/4 میں سے سب کے حصے تقسیم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ ہر بیوی کو 1/4 1/4 ملے گا, نہیں, بلکہ سب وہ 1/4 میں سے تین ہیں, چار ہیں یا دو بیوی ہیں, ان کو تقسیم کیا جائے گا. کس صورت میں؟ جب اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے, اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. آپ دیکھیں ہر بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری تقسیم کب ہوگی, کہ جو وصیت تھی, اور وصیت 1/3 کی ہے. اور یہیں سے آپ کو معلوم ہوا کہ حدیث بھی قانون بناتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے, لا وصیت لوارث, کے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو یہ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ یہ ایسے ان دور دراز رشتہ داروں کے لیے, یا کوئی ایسے یتیم لوگوں کے لیے, یا یتیم پوتے کے لیے, یا پھر آپ اپنے طور پر صدقہ جاریہ کے گھر پر کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہوں, کوئی ادارے کو, کوئی مسجد کو رقم, تو اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ پورے جائیداد میں سے 1/3 مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو قرض جو تھا وہ ادا کر دیا جائے, اور وصیت جو تھی وہ پوری کر دی جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد بھی ہے اور بیوی ہے, تو پھر بیوی کو 1/8, ٹھیک ہے, یعنی 1/8 آٹھواں حصہ ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہاں سے کلالہ کی بات ہو رہی ہے. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر ہم کلالہ کے بارے میں سمجھ لیں تو کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو نہ دادا دادی, اور نہ اولاد ہو نہ پوتے پوتیاں, خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت. ہاں, لیکن اس کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ کہ نہ اس کے اصل میں کوئی ہو نہ اس کے فروع میں کوئی ہو. اصل مطلب جو جن سے وہ پیدا ہوتا ہوا آیا ہے, نہ دادا دادی نہ باپ نہ ماں, اور فروع جو اس کے اولاد میں سے ہو, کہ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی. ٹھیک ہے, تو یہ شخص کلالہ کہلاتا ہے. وہ شخص جس کے نہ والدین ہو نہ دادا دادی, اور نہ اولاد ہو نہ پوتے پوتیاں, خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت, البتہ اس کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب اگر کوئی کلالہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے, اور اس کے نہ اصل میں کوئی ہے نہ فروع میں کوئی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ اس کے نیچے کوئی ہے, اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے, تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اس میت کا, کلالہ کا, اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو چھٹا حصہ ملے گا. اب یہاں پر پھر دونوں برابر ہو گئے. دیکھیں مرد اور عورت, ان دونوں کو جو حصہ ملے گا برابر ہے. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے, یعنی ایک تہائی میں پھر کیا ہوں گے, وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے. اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے, فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. یعنی اگر اس کے زیادہ بھائی بہن ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے, اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. یہاں اگر میں بہت ڈیٹیل میں گئی تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی, کیونکہ بھائی بہنوں میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اینی ایک کہلاتے ہیں, آپ صرف اس کو لکھ لیجئے, یعنی یہ اس لیے نہیں کہ اگزام وغیرہ کے لیے, بلکہ صرف اپنی معلومات کے لیے لکھ لیجئے آپ لوگ. اینی یا حقیقی یہ سگے بھائی بہن, یعنی جن کے والدین ایک ہوں, والدہ بھی وہی ہو اور والد بھی وہی ہو, تو ان کو اینی بھائی بہن کہتے ہیں. اینی, این سے اینی, جس کو ہم سگے کہتے ہیں اپنی عام زبان میں. دوسرا اللاتی, این سے آتا ہے اللاتی, یہ سوتیلے بھائی بہن ہوں گے. جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے اخیافی، ایسے سوتیلے بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ تو یہاں جن کا ذکر آ رہا ہے ایکچولی یہ اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائی بہنوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ 1/3 ہے، اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کا 1/6 ہوگا، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 ملے گا۔ اب یہ بہت ڈیٹیل چلی جائے گی، لہٰذا آپ اسے رہنے دیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ ماں کی طرف سے جو ہوں گے، یعنی ماں ایک ہے اور والد الگ الگ ہیں، تو ان کا حصہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے وراثت کے قانون کو اللہ کی حدود بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی حدود یا اس کی اطاعت کرے گا تو ان کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے۔ تو وراثت کے احکامات کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کے بارے میں معلومات کریں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، مشہور صحابی تھے، کیا خاص بات تھی ان کی، کوئی بتائے گا؟ جی، کاتبی وحی تھے، اور بہت نوجوان سے تھے، یعنی کم عمر تھے جب سے انہوں نے کتابت وحی شروع کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا، بہت ذہین بھی تھے ماشاءاللہ۔ صرف 15 دن میں انہوں نے یہودیوں کی زبان سیکھی تھی، عبرانی زبان، کیونکہ وہ ڈیلیگیشنز آتے اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اس زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے یہودیوں کی مدد لینی پڑتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پتہ نہیں یہود صحیح بات کہیں نہ کہیں، لہٰذا کوئی ہمارے ہی اندر کا شخص ہو جس کو یہ زبان آئے۔ تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 15 دن میں زبان سیکھی تھی، بہت ذہین تھے ماشاء اللہ۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں علم الفروض سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو، زید بن ثابت سے۔ تو جب ایک دفعہ یہ شہر میں تشریف لائے، مدینہ سے نکل کر یہ عراق گئے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے عراق میں، جو کہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے۔ جب یہ سواری پر تشریف لائے تو عبداللہ بن عباس دوڑتے ہوئے آئے اور ان کی سواری کی باگ، یعنی وہ ڈور، ہاتھ میں تھام لی اور خود ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارنے لگے۔ تو وہ خود حیران ہوئے کہ اے ام رسول، یعنی اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یعنی ہم کو آپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، علم والوں کی عزت کی جاتی ہے، یعنی جن کو علم آتا ہے، اور وہ علم الفروض کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی ایسے پیچیدہ مسئلے جو بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے تھے، تو وہ مسئلے جب ان کے پاس لے جائے جاتے تو وہ اس کو فوراً حل کر دیا کرتی تھی ماشاءاللہ، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھی وہ۔ کیونکہ حصے تقسیم کرنا بہت تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ کس کے کتنے حصے ہیں، تو پوری جائیداد میں سے اس کو کیسے نکالیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حصے کر دیا کرتی تھیں، برابر بتا دیتی تھی کہ اس کا اتنا، اس کا اتنا۔ تو دیکھیں اس زمانے میں خواتین بھی پیچھے نہیں تھیں۔ آج تو بلی بات ہم کو وراثت کیا ہے یہی نہیں معلوم، وصیت کیا ہے یہی نہیں معلوم، ہبا کیا ہے یہ نہیں معلوم، ترکہ کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو ہم عورتیں تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتی ہیں کہ ہم بس بے وقوف بنے رہیں، یا ہم نادان بنے رہیں، یا ہم لا علم بنے رہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو اپگریڈ کریے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑھائیے آگے، دین کی معلومات پیدا کریے۔ مسلمان کبھی بھی دیکھیں نادان اور بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اچھا مسلمان رہنا ہے تو آپ کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ آپ ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، آپ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ ہاں، مومن سیدھا سادہ ہو سکتا ہے، مومن چالاک نہیں ہوتا، لیکن وہ جان بوجھ کر بے وقوف بھی نہیں بنتا مومن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی اگر ایک دفعہ کسی نے اس کو دھوکا دیا تو دوبارہ دھوکا نہیں دیا جا سکتا اس کو مومن کو، کیونکہ پھر وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آپ کا حساب اچھا ہونا چاہیے، آپ کو آج کی ڈیٹ کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں ہے، مذہب ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، اسلام ایک دین ہے، ہمارا وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مذہب تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو سیکھیں اس کو، اس کے بارے میں معلومات کریں، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میرے امت سے سب سے پہلے یہ علم جائے گا، تو کیوں نہ آج ہم ایک مری ہوئی سنت کو زندہ کریں تاکہ ہمیں اجر ملے۔ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری حدیث فرمائی تھی نا کہ ندر اللہ امرا سمع من حدیثا فرب مبلغہ، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کیا اور اس کو ایز اٹ از دوسروں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، تو ہم بھی اس دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ جس نے میری مری ہوئی سنت کو زندہ کیا، یعنی جس کو لوگ بھلا چکے تھے، فراموش کر چکے تھے، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں یہ اجر حاصل کرنا، تو علم الفروض سیکھیں، وراثت کا علم جانیں، یہ ترکہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، یقین جانیے۔ ہم لوگوں نے ایک شارٹ کورس کیا تھا کسی کے پاس، تو بہت اس میں مزہ آیا تھا الحمدللہ۔ اور پھر جو شریعت اسلامی کورس جو کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ یہاں پر بھی تقریباً 3 دفعہ ہو چکا ہے وہ کورس، تو اس میں بھی یہ سبجیکٹ ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بارے میں ہم معلومات کریں، جانیں، بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم، یہ ہمارے ایک دین کا حصہ ہے، اس کا علم ہم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم، کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اگر وراثت کے حدود سے ہم باہر نکلتے ہیں یا ان حدود کو کراس کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے خود اپنے ورثے کی تقسیم کرتے ہیں، یا ایک اور چیز کی جاتی ہے جو بہت اہم بات ابھی مجھے یاد آئی، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہو جیسے اور بیٹا نہ ہو اس کو، تو چونکہ اسلام میں قانون یہ ہے کہ بیٹی ہونے کی صورت میں آدھی جائیداد تو بیٹی کو جائے گی اور باقی کی آدھی جو رشتہ دار ہیں، مرد رشتہ دار، یعنی جو آدمی ہے اور اس کی ایک بیٹی، ایک شخص کی ایک بیٹی ہے، تو اس شخص کے فادر کے جو رشتہ دار ہیں، مرد رشتہ دار، ان کو وہ جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو اس کی بنا پر بہت سارے لوگ دھوکہ دہی کر کے، یا پھر ایک طرح سے کہنا چاہیے نا کہ ہیلے بہانوں سے، کسی طرح سے اپنی اس جائیداد کو بیٹی کے نام پر منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے اللہ کی حدود سے کراس کیا، اللہ کی حدود سے آپ نے قدم باہر نکالے۔ تو اللہ نہ کرے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی حدود سے قدم باہر نکالے گا، جو ان وراثت کے احکامات کو نہیں مانے گا، تو پھر اس کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ وراثت بہت اہم سبجیکٹ ہے اسلام کا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ تو اگر صرف بیٹیاں ہوں، تو اس بنا پر کہ بیٹیوں کا حصہ، یعنی بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہو جائے گا، اس کا جیسے ہیلے بہانے کر کے اس کو کسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام کر دیا، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہم سے کبھی ارتکاب ہو۔ اب دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیا، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی، تو لہٰذا جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ تو لہٰذا آپ کسی ایک کو، نہیں آپ وارث کے حق میں وصیت کر ہی نہیں سکتے، آپ یہ وصیت کر کے نہیں جا سکتے کہ میری پوری جائیداد میری بیٹی کے نام ہے، نہیں، یہ غلط وصیت ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وارث کے حق میں وصیت ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، کہ جنتیں عطا کرے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی ہمیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا